الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سورہ فجر کی سورہ عاشیہ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کی مختصر تشریح پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے مناظر بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان یہاں دنیا ہی میں ان مناظر سے واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف رغبت اور شوق پیدا کرے تو سورت کے شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور تھکن سے چور ہوں گے اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور ان کو کھانے کی کوئی اور چیز نہیں ان کے لیے میسر ہوگی سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے جن سے نہ ان کو ان کے وزن میں کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی تقویت حاصل ہوگی اور نہ اس سے بھوک مٹے گی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے یہ آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابل جنتیوں کے حالات بیان کیے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس روز کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی مسرت ان سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی۔ قرآن کریم نے یہ بات متعدد جگہ پر بیان فرمائی ہے کہ جنت میں جب اللہ کا بندہ پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے پہنچا دے، تو ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی ہوگی۔ ایک جگہ قرآن کریم نے اس کے لیے استعمال فرمایا یحبرون، یہ عربی زبان میں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو اتنی خوشی حاصل ہو، اتنی مسرت ملے، اتنا لطف آئے کہ اس کے چہرے سے پھوٹ رہا ہو، وہ لطف، وہ مزہ، وہ کیفیت اس کے چہرے سے پھوٹ رہی ہو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ تعریف ہی وجوہہم نظرۃ النعیم، جنتیوں کے چہروں پر تم نعمت کی شادابی پہچان لو گے، یعنی دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑے عیش و آرام میں ہے، بڑی مسرت میں ہے، بڑی راحت میں ہے، اس کے چہرے سے وہ چیزیں ابل رہی ہوں۔ تو حقیقی مسرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائے تو وہ جنت ہی کی مسرت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں انسان کو میسر آتی ہیں، جو کوئی لطف کی کوئی مزہ آتا ہے، کوئی لطف آتا ہے، کوئی راحت ملتی ہے، یہاں وہ راحت کامل ہوتی ہی نہیں، کامل نہیں ہوتی کوئی راحت، کیونکہ ہر راحت کے ساتھ کسی نہ کسی اندیشے کا کانٹا چبھا ہوتا ہے۔ آدمی پر چلو کھانا کھا رہا ہے اور بڑا لذیذ کھانا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، لذت تو مل رہی ہے، لیکن ساتھ ہی شعوری یا غیر شعوری طور پر انسان کے دل میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لوں گا تو کہیں بدہضمی نہ ہو جائے اور پیٹ خراب نہ ہو جائے، یہ اندیشہ اندر چھپا ہوا ہے۔ اس اندیشے کے چھپا ہونے کی وجہ سے اس کی لذت کامل نہیں ہوتی، اس کی راحت کامل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں، اچھا دوسرے یہ کہ اس راحت میں جو انسان لذت حاصل کر رہا ہے، کھانے کی لذت حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بات طے ہے کہ ایک لمحے کے ایک حد پہ جانے کے بعد وہی چیز جس کی طرف اتنی رغبت ہو رہی تھی اب اسے نفرت ہونے لگی، زیادہ کھا لیا تو اسے رغبت کے بجائے اب نفرت ہونے لگی۔ نتیجہ یہ کہ یہاں کوئی بھی راحت کوئی مزہ کامل نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہاں پر نعمتیں عطا فرمائیں گے اس میں کوئی کھٹکا نہیں۔ ایک عجیب بات جو قرآن کریم نے بار بار ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جنت والوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا آئندہ کا کہ یہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی خوف نہیں کسی بھی چیز کا، ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ غم ہوتا ہے کسی ماضی کے واقعے کے اوپر، تو پہلے کوئی واقعہ ایسا آ گیا جس سے انسان غمزدہ ہو گیا، تو وہاں غم بھی نہیں کسی پچھلے واقعے کا، کیونکہ اگر دنیا میں تھوڑی بہت کوئی تکلیفیں اٹھائی بھی تھیں ان کا غم بھی ہوا تھا وہاں دنیا کے اندر، وہاں جا کر تو اس کا احساس ہی مٹ جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو لائیں گے کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی مزہ نہیں چکھا، مصیبتوں میں زندگی گزری، اس کو بلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ذرا اس کو ایک چکر جنت کا لگا کے لے آؤ۔ وہ جنت کا چکر لگائیں گے، لگا کر لائیں گے، اس سے پوچھیں گے بھائی کیسی گزری، تو کہا جی میری ساری زندگی مجھے راحت و آرام میں گزری ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، آرام سے گزرا. تو جو غم دنیا کے اندر اٹھائے تھے یا جو تکلیفیں یہاں پر سہی تھیں، جنت میں جا کر ان کا احساس ہی مٹ جائے گا، لا یحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا. اور دوسری چیز کہ آئندہ کے لیے اندیشہ ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ کوئی اندیشہ نہ لگا ہوا ہو، کوئی نہ کوئی اندیشہ لگا رہتا ہے، ملازمت کر رہا ہوں، ملازمت چھوٹ نہ جائے، یہ جو میں روزی حاصل ہو رہی ہے کہیں کسی طرح سے بند نہ ہو جائے، صحت مند ہوں، کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی انسان کسی اندیشے سے کبھی خالی نہیں ہوتا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اندیشہ نہیں، لا خوف ہونا نہیں، کوئی خوف نہیں، اب آرام سے رہو، نہ تم سے یہ نعمتیں چھنیں گی، نہ تمہیں موت آئے گی، نہ ان میں سے کوئی نعمت تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. لہذا جو اگر کھانے کو دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے فرمایا لہم ما یشتہون، جو چاہیں گے کھانے کو بھی ملے گا، پینے کو بھی ملے گا، تو لہم ما یشتہون، جو چاہیں گے ملے گا. تو وہ جو ملے گا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی لذت ختم نہیں ہوگی، جتنا بھی کھا لو لذت ختم نہیں ہوگی. یہ اندیشہ نہیں کہ بیمار ہو جائیں گے، بیماری کا تصور ہی نہیں، یہ ہے نعمت. تو جب وہ نعمتیں حاصل ہوں گی، ایسی نعمتیں جن میں نہ خوف ہے، نہ غم ہے، نہ کسی تکلیف کا کوئی کانٹا اس میں لگا ہوا ہے، وہ جب نعمت حاصل ہوں گی تو چہرے کھل اٹھیں گے، چہروں کے اندر، چہروں کے اوپر سادہ بھی آ جائے گی، تر و تازہ چہرے ہوں گے، دیکھ کر آدمی پہچان لے گا کہ یہ شخص بڑی عیش و آرام میں ہے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اس کو قرآن کریم فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے اس دن یعنی جنتیوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ناعمہ، تر و تازہ، شاداب، نعمتوں سے، نعمتوں کی مسرت سے بھرپور، ایسے نعمت، ایسے چہرے ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور جو کچھ کام دنیا میں کیا تھا اس کی وجہ سے خوش در خوش ہوں گے، کہ دنیا میں اگر کچھ محنت کی تھی، عبادت میں کی تھی، سونے کو دل چاہ رہا تھا مگر نماز کے لیے اٹھ گئے تھے، تکلیف ہوئی تھی، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی تھی، یا کسی گناہ کو دل چاہ رہا تھا لیکن اپنے اوپر زبردستی کر کے رک گئے تھے، اس سے جو تکلیف ہوئی تھی، تھوڑی بہت جو تکلیف دنیا میں اٹھائی تھی، اس کی وجہ سے راضیہ، اب خوش بخوش ہوں گے کہ جو تھوڑی بہت محنت کی تھی اس کا ایسا پھل ملا، ایسا پھل ملا کہ اس کے تصور بھی نہیں تھا. لسعیہا راضیہ، اپنے کاموں میں، اپنے کاموں کی وجہ سے خوش ہوں گے. اور خوش ہونے کی جگہ اس کو دوسری جگہ سورہ قارعہ میں فرمایا فہو فی عیشت راضیہ، کہ وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، یعنی ہر وہ چیز جو پسند ہو وہ ملے گی، اور اس میں کوئی بھی کھٹک نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جنت کا ذکر فرما رہے تھے، اور اس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ جو چاہے گا انسان، جو نعمت بھی چاہے گا اس کو ملے گی. تو پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ جنت میں ایک آدمی جائے گا جو کسان ہوگا، کاشتکاری کرتا، تو جب وہاں پہنچے گا اللہ میاں ساری نعمتیں اس کو دیں گے، کھانے کی، پینے کی، آرام دہ گھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بعد میں کہے گا اللہ میاں سے کہ یا اللہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں کھیتی اگاؤں. دنیا میں کھیتی کیا کرتا تھا، کھیت اگاتا تھا، تو وہاں پر بھی جا کے تمنا کرے گا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کھیتی اگاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے خدا کے بندے جتنی نعمتیں تجھے دے رکھی ہیں پھر بھی تجھے کھیتی اگانے کی ضرورت ہے. تو مگر وہ کیا کہا جی وہ کیا کروں دل چاہ رہا ہے. کہا کہ اچھا چل یہ بیج ڈال زمین کے اندر اور کھیتی ہوگا. تو وہ بیج ڈالے گا زمین میں اور زمین میں بیج ڈالتے ہی وہ کھیتی اگنی شروع ہو جائے گی اور تھوڑی دیر کے اندر دیکھتے دیکھتے وہ پک بڑی ہو جائے گی, دیکھتے دیکھتے پک جائے گی اور شدت سب جو کچھ وہ پیدا ہوا کرتا ہے وہ سب پیدا ہو جائے گا اور اس کو کٹائی کا بھی وقت اس کا فوراً آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے یہ کھیتی بھی لے لے اور فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے تیرا پیٹ کسی اور چیز سے نہیں کسی چیز سے نہیں بھر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا بندہ وہ ملے گا اس کو. تو لسعیھا راضیہ اپنے جو کوشش دنیا میں کی تھی اس کی بنا پر راضی ہوگا خوش بخوش ہوگا. فی جنت عالیہ اور ایک عالی شان باغ میں ہوگا. یہاں اتنی بات بتائیے کہ وہ باغ جس کے اندر ہوگا یعنی جنت, جنت کے بعد لفظی معنی باغ کے ہوتے ہیں تو جنت کے باغ میں ہوگا. وہ عالیہ یعنی وہ بلند ہوگا, بلند ہوگا وہ باغ. اور دوسری جگہ فرمایا کہ تجری من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے. ایسے باغ کا تصور کرو جس میں باغ میں تمہارا گھر بنا ہوا ہو عالی شان اور چاروں طرف سبزہ ہو, چاروں طرف باغات ہوں, اس میں درخت اگ رہے ہوں پھلدار درخت اور جس کے اندر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے کہ جب چاہو توڑ کے کھا لو اور نیچے دریا بہتے ہوں گے تجری من تحتہا الانہار. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خالدین فیہا ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, کبھی کوئی نکالے گا نہیں تم سے. تو فی جنت عالی اس عالی شان باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ اور ان جنت میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, بےہودہ بات نہیں سنیں گے. یہ عجیب صفت بیان فرمائی ہے جنت کی کہ وہاں کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ کوئی بےہودہ کلمہ بےہودہ بات انسان کے کان میں نہیں پڑے گا. یہاں دنیا کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی بےہودہ باتیں ہوتی ہیں, کبھی گالی گلوچ ہو گئی, کبھی مار پٹائی ہو گئی, کبھی غیبت ہو گئی, کبھی بہتان لگا دیا, کبھی الزام لگا دیا, پتہ نہیں کیا کیا زبان چلتی رہتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہاں کسی بھی جنتی کے منہ پر اس کی زبان پر کوئی لغو بات آئے گی ہی نہیں, کوئی بےہودہ بات آئے گی نہیں. جو کچھ بات ہوگی وہ ڈھنگ کی ہوگی, قاعدے کی ہوگی, خوشی کی ہوگی, مسرت کی ہوگی, لطف کی ہوگی, جس سے لطف آئے سننے والے کو بھی, لیکن بےہودہ باتیں وہ نہیں ہوں گی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق بھی دے دیا کہ دنیا میں بھی رہتے ہوئے اس بات کا خیال کرو کہ تمہارے منہ سے کوئی لغو اور بےہودہ بات نہ نکلے جس کا کوئی مقصد نہ ہو, جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ایسی بات زبان سے نکالنا یہ خامخواہ اپنی منزل کھوٹی کرنا ہے. تو بےہودہ بات میں سب چیزیں داخل ہیں, جھوٹ اس میں داخل ہے, غیبت اس میں داخل ہے, دل آزاری کے کلمات اس میں داخل ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان چیزوں سے خالی کر دیں گے اہل جنت. لا تسمع فیہا لاغیہ. پھر فرمایا فیہا عین جاریہ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے, بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. کہیں فرمایا دریا ہوں گے, ایک تو دریا کا ذکر ہے انہار تجری من تحتہا الانہار نہریں دریا, اور ایک چشموں کا ذکر ہے زمین سے ابلتے ہوئے چشمے. فیما عینان نضاختان قرآن کریم میں زمین سے ابلتے ہوئے چشمے. تو دریا بہتے ہوئے دریا کا لطف اور ہے اور زمین سے ابلتے ہوئے چشمے کا لطف اور ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے. دریا چاہتے ہو دریا لے لو, بہتا ہوا چشمہ چاہتے ہو بہتا ہوا چشمہ لے لو, ابلتا ہوا چشمہ چاہتے ہو تو ابلتا ہوا چشمہ لے لو. عین جاری فیا عین جاری فیہا سرر مرفوعہ, اور اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی, اونچی اونچی نشستیں ہوں گی. یعنی بتلایا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ جب نشست اونچی جگہ ہوتی ہے تو منظر سارا سامنے ہوتا ہے, اگر نشست نیچے ہو تو منظر تھوڑی دیر تک کا نظر آئے گا, اس سے پیچھے کا نظر نہیں آئے گا. لیکن وہاں کی جو نشستیں ہیں وہ بلند ہیں, اس معنی میں کہ جب بیٹھے گا تو آدمی کیا پورے جنت کا نظارہ اس کے سامنے ہوگا. فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ, اور گلاس پیالے وہ سامنے طریقے سے سلیقے سے رکھے ہوں گے. یعنی اگر پانی پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو گلاس تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہیں اپنے سامنے ہر ایک آدمی کے سامنے وہ گلاس رکھا ہوا ہے, وہ اگر چاہے تو اٹھا کر پی لے. اکواب موضوع ہے. اور یہیں سے حضرات مفسرین نے فرمایا, یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ پیالے سامنے رکھے ہوں گے یا گلاس سامنے رکھے ہوں گے, تو اس سے یہ سبق دیا کہ جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو قرینے سے رکھنا یہ دین کا تقاضا ہے کہ سلیقے سے رکھا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ الٹا گلاس کہیں رکھے ہوئے ہیں اور جاؤ جا سے وہاں سے ڈھونڈتے رہو اور نکالتے رہو. نہیں نہیں, قرآن کہتا ہے کہ اکواب موضوع آسان میں رکھے ہوں گے. تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ جو مشترک استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو جگہ مقرر ہے اسی جگہ پر اس کو رکھا جائے, تاکہ دوسرے آدمی کو تلاش کرنے کی دشواری نہ ہو. یہ بہت اس معاملے میں غفلت ہوتی ہے, لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. جو مشترک استعمال کی چیز ہے وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے, کوئی آیا اس نے اٹھایا استعمال کیا اور کسی دوسری جگہ لے جا کے رکھ دی. اب دوسرا آدمی جب آ کے تلاش کرے گا اس کو جگہ پر نہیں ملے گی, یہ آپ کو تکلیف پہنچا دی آنے والے کو. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے, یاد رکھیں یہ گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی دوسرے شخص کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ, ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے. اب ایک چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہیں رکھی گئی بلکہ بے جگہ اٹھا کے رکھ دی, اور اس کے نتیجے میں دوسرا آدمی جو آیا اس کا وقت اس کا ضائع ہوا, پریشانی اس کو لاحق ہوئی, تلاش کرنے کی ضرورت اس کو اٹھانی پڑی اور بعض اوقات پھر بھی نہیں ملی. تو اس ساری تکلیف کا گناہ اس شخص کے سر ہے جس نے وہ چیز اٹھا کر اپنی جگہ سے بے جگہ رکھ دی ہے. یہ معاشرت کے آداب ہیں جو قرآن کریم نے بھی سکھائے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے, دین کا حصہ ہے یہ. آج لوگوں نے دین صرف نماز روزے کو سمجھ لیا کہ نماز روزہ اور نفلی عبادتیں اور اذکار اور یہ چیزیں تو بے شک عبادت ہیں, لیکن کسی شخص کو راحت پہنچا دینا, دوسرے کو تکلیف سے بچانا, یہ کتنی بڑی عبادت ہے. اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کا شعار قرار دیا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو اس واسطے یہ معاشرت کے آداب میں داخل ہے. جیسے مثلا آپ غسل خانے میں ہیں, ایک مشترک غسل خانہ ہے, اس میں لوٹا ایک خاص جگہ پر رکھا جاتا ہے, وہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا. صابن کسی خاص جگہ رکھا جاتا ہے, وہاں سے اٹھا کے رکھ دیا. تولیہ کہیں اٹھا کر بے جگہ پھینک دیا. تو اس سے یہ گناہ ہے, یہ یعنی صرف یہی بات نہیں کہ بد اخلاقی ہے, گناہ ہے یہ. اس واسطے کہ دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی اس کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ موضوع جگہ پر رکھے ہوئے ملیں گے, ہر چیز جگہ پر رکھی ہوئی ملیں گی. ورنمارق مصفوفا, اور تکیے صف بصف کر کے قطار اندر قطار رکھے ہوں گے, تکیے صف بصف کر کے رکھے ہوں گے. یہاں بھی تعلیم دی گئی کہ جب کوئی چیز رکھنی ہو تو اس کو سلیقے سے رکھا جائے. وہ تو یہ بھی سکتا تھا کہ پڑے ہوئے ہیں الٹ اپ, لیکن قرآن کہتا ہے نمارکو مصفوفہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر ہم کو نظم اور ضبط کی تعلیم دی ہے. اب دیکھو ابھی اب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو کتنی تاکید فرمائی گئی ہے اس بات کی کہ صفوں کو سیدھا رکھو, مونڈے سے مونڈا ملنا چاہیے, ٹکرے سے ٹکرا ملنا چاہیے, ایک ساتھ کھڑے ہو. تو یہ بھی سکتا تھا کہ بھیڑ جمع ہو گئی اور سب نے مل کے پڑھ لی نماز, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ لَتُصَبُّهُنَّ بَيْنَ صُبُّنَّ صُبُّوَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. صفوں کو سیدھا رکھنے کا اہتمام کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تفریق پیدا کر دے گا. یعنی اگر سب سیدھی نہیں کرو گے تو بالآخر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہوگا اور ان کے درمیان نزاعات اور اختلافات ہوں گے, تنازعات ہوں گے. تو سب سیدھا نہ رکھنے کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جاتا. تو سیدھا رکھنے کا اہتمام کر دیا اور قرآن کریم نے اس کو اتنا پسند قرار دیا کہ سورہ صافات اس پہ نازل فرمائی. وہ صافات صفن قسم ہے ان لوگوں کی جو صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں, قسم کا یہ لگانے ایسے لوگوں. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دی ہے کہ ہر کام میں جب ہم کوئی کام کریں اور اجتماع ایک سے زیادہ افراد ہوں تو نظم و ضبط کے ساتھ کریں, صف بنائیں اور صف بنا کر کام کریں. کسی جگہ اگر آپ گئے ہیں اور وہاں پر بہت سے لوگوں کو جانا ہے تو یہ سنت کی تعلیم ہے, قرآن کی تعلیم ہے کہ صف بنائی جائے, لائن بنائی جائے, لائن کے اندر کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کیا جائے. اب آدمی چاہتے ہیں کہ لائن توڑ کے کسی طرح آگے بڑھ جاؤں اور میں آگے بڑھ کر اپنا کام نکال لوں, یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے اور اس تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا اس شخص جو ایسا کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم. مگر افسوس یہ ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن کریم کے یہ ارشادات موجود ہیں, جس قوم کے پاس نماز کی سب بندی کی یہ تلقین موجود ہے, جس قوم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں, وہی بہت زیادہ سب سے زیادہ بدنظمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جب ایسا موقع آتا ہے تو دھکا پیل, ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جانا اور دھکا ایک دوسرے کو دھکا دینا, اس کا اللہ بچائے معمول بن گیا ہے یہ. اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے. یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں جب مسافہ کرنے کا وقت آتا ہے تو کسی آدمی سے مسافہ کرنا ہے, کوئی مقرر ہے, کوئی کسی نے بیان کیا یا کسی سے بھی, تو بھیڑ جمع ہے. اب وہ ایک دوسرے کے اوپر گر کر اس کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر دوسرے کے کو دھکا دے کر کسی طرح میں مسافہ کر لوں, یہ انتہائی بدنظمی کی بھی بات ہے اور گناہ کی بھی بات. مسافہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, لیکن دوسرے کو تکلیف سے بچانا واجب ہے. اگر فرض کرو ساری زندگی مسافہ نہ کیا کوئی گناہ نہیں ملے گا, لیکن اگر کسی ایک شخص کو تکلیف پہنچا دی اپنے مسافہ کرنے کی خاطر, اس کے گردن پر ہاتھ مار دیا جس سے اس کو تکلیف ہو گئی, تو وہ گناہ ایسا ہے کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. تو میرے بھائی اور عزیزوں, قرآن و سنت کو جب ہم پڑھیں اور سیکھیں تو اس سے نکلنے والے جو سبق ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے صف بصف تکیے بھی رکھے ہوئے ہیں, وزرابی مبسوطہ اور قالین بچھے ہوئے ہیں, یعنی جہاں رہائش کی جگہ ہے وہاں پر اعلیٰ درجے کے قالین وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بچھائے ہیں. یہ چھلکا سا کسی جھلک دکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مناظر کی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن کریم نے جنت کے مناظر کی جھلک دکھائی ہے تو بس ایک ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ
حقیقی منظر تو انشاءاللہ وہیں جا کے نظر آئے گا. اور حدیث میں یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت, جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا. ایسی نعمت ہے, ابھی سوچا بھی نہیں, ایسی نعمت ہے. تو جب ایسی نعمتیں ہیں تو ان کے کیا منظر کشی کی جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آگے گزر جاتے ہیں کہ تم کیا سمجھو گے ان کو, چونکہ ان نعمتوں کو اگر زبان سے بیان کیا جائے تو تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی. لہذا جو سمجھ سکتے ہو اس کے حساب سے کچھ تھوڑی تھوڑی بتا دیتے ہیں اللہ میاں. تو وہ اس طرح بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس لیے بتائی ہے تاکہ دل میں اس کی کا شوق پیدا ہو, اس کی رغبت پیدا ہو, اس تک پہنچنے کے لیے آدمی کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس جنت تک پہنچانے والے ہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور اس جنت کی طرف قریب کرنے والے جو اعمال ہیں وہ عمل مانگتا ہوں جو مجھے اس جنت سے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.